اور اللہ کے عذابوں کا تالا ہے، جنت کی چابی ہے، دوزخ کا تالا ہے، عزتوں کی چابی ہے، ذلتوں کا تالا ہے، بلندیوں کی چابی ہے، پستیوں کا تالا ہے، محبتوں کی چابی ہے، نفرتوں کا تالا ہے، کامیابیوں کی چابی ہے، ناکامیوں کا تالا ہے، برکتوں کی چابی ہے، بے برکتیوں کا تالا ہے، چین و سکون کے لیے چابی ہے، دکھ پریشانیوں تکلیف کے لیے تالا ہے، الفتوں کی چابی ہے اور عداوتوں اور بغض کے لیے وہ تالا ہے۔ ایک وقت میں ہمارا نبی دوری دھار لے کر آیا ہے، دو چیزیں لے کر آیا ہے، ایک ہاتھ میں اس کے جنت کی چابیاں ہیں، ایک ہاتھ میں اس کے جہنم کے تالے ہیں۔ جو محمدی بنتا چلا جائے گا، جنت کے چابیوں سے جنت کے تالے کھلیں گے اور دوسرے ہاتھ سے جہنم کو تالے لگتے چلے جائیں گے۔ الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ، چابی میرے ہاتھ میں۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں۔ کل الناس تحت لوائی، ساری کائنات کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے۔ آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ دو کام کرنے، پچھلے پر توبہ، پچھلے پر معافی، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ ایسے مٹا کے رکھ دے گا جیسے کبھی ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ فوراً ہی بھول جاتا، فوراً ہی بھلا دیتا ہے، اسی وقت تعلق بحال ہو جاتا ہے، باقی تو تعلق بنتے بنتے بنتا ہے، اللہ فوراً تعلق بنا لیتا ہے، ساری کوتاہیوں کو معاف کر کے تعلق بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیو، پہلا کام تو اب سارے کر لو کہ یہ سارا مجمع بیٹھے بیٹھے کم از کم توبہ تو کر لے۔ کیوں بھائی، اتنی تو میری مان لیں، مجھے بتا چلا تو سارے نہیں دیں گے، تین دن کوئی نہیں دیتے، توبہ تو ایک جائز مطالبہ ہے میرا، میرا تین دن اور چلا بھی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، تربیت کے بغیر زندگی نہیں بدلا کرتی۔ لیکن اتنا توبہ چھوڑ، توبہ تو کرو، یہ تو سارے میری مانو۔ اگر غفلت میں موت آ گئی، جھوٹ بولتے مر گئے، سود پر کاروبار کرتے مر گئے، سٹے پر کام کرتے مر گئے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے مر گئے، کبیرہ گناہ گانے سنتے ہوئے مر گئے، زنا کرتے ہوئے مر گئے، شراب پیتے ہوئے موت آ گئی، تو جائیں گے کہاں، جائیں گے کہاں؟ سارے جہنمیوں کے زخموں سے جو گند کٹھا ہوگا، اس کو ابال کے شرابیوں کو پلایا جائے گا، کہاں جائیں گے؟ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، معراج میں ایک تندور دیکھا، تندور آگ سے دہکتا ہوا، اس کی تہ میں مرد عورت ننگے ننگے، اور آگ ان کو جلا رہی، اور ان کی خوفناک چیخیں تھیں۔ وہ آگ کے شعلے اٹھتے تو وہ شعلوں کے اوپر ایسے اٹھ جاتے تھے، اور جب تندور کے منہ پر آتے تو وہ شعلے ایک دم نیچے بیٹھ جاتے، تو وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے جا کر آگ کے انگاروں پر جا کر گرتے اور اس میں دفن ہو جاتے، پھر ان کو آگ کے شعلے اوپر اٹھاتے۔ یہ ایسا خوفناک منظر تھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اور یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، اگر ہم بغیر توبہ کے مرتے ہیں تو جائیں گے کہاں؟ تو یہ تو میرا مطالبہ نہیں، آپ کے اور میرے اللہ کا مطالبہ، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ تو اتنی بات تو مانو کہ بیٹھے بیٹھے توبہ کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کر لی سب نے توبہ، پکی توبہ کر لی؟ تو جن بھائیوں نے تو کر لی ہے نا پکی توبہ، جنہوں نے تو خالی کہا نا انشاءاللہ اوپر اوپر سے، ان کی بات تو جدا ہے، جنہوں نے کر لی دل سے توبہ، تو اس ذات کی قسم جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، انہیں مبارک ہو، وہ اس وقت ایسے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ان کا یہ جو ہے نا، یہ فائل، الٹے ہاتھ والی فائل جلا دی اللہ تعالیٰ نے، فرشتے سے واپس لے لی ہے، سب معاف، حقوق باقی، گناہ معاف۔ میں کسی کا 100 روپیہ دبا لیا مثلا، اس دبانے کا گناہ معاف، 100 روپیہ دینا باقی۔ کسی کی زمین دبا لی، زمین دبانے کا گناہ معاف، زمین کی واپسی باقی، گناہ معاف ہو گیا۔ تو اللہ میرے بھائیو انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور اللہ آگے بڑھ کے اس کو اپنے گلے لگا لے۔ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اپنی محبت کی آغوش میں لے لے. اتنا ماں کو بچے کے لوٹنے کا انتظار نہیں ہوتا جتنا اللہ کو اپنے نافرمان بندے کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے. اتنا ماں بے چین ہو کے انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ محبت کے ساتھ اپنے بندے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے کہ کب آ جائے، کب آ جائے، کب آ جائے. اے داؤد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا. اللہ نافرمانوں کو کیا خوشخبری سناؤں؟ کہا ان سے کہو توبہ کرو گے سارے معاف کر دوں گا، ڈرو نہیں. ڈر کیوں گئے ہو؟ کہ بھائی اتنا تو سارے کرو کہ ہماری توبہ، زندگی کا کیا بھروسہ بھائی کس گام پہ شام ہو جائے. ہیں تو بھائی اتنا تو سب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو مبارک زندگی لے کر آئے اس کے روپ میں ڈھلنا اور چلنا. اللہ کو ایک ہی پسند آیا تھا، حبیب اللہ، حبیب اللہ. اور اس کے بعد اعلان کر دے جو اس کے پیکر میں ڈھلے گا بس وہی میرا ہوگا. اس سارے مجمع میں اپنا بیٹا بیٹھا ہوا ہو، آدمی یوں نظر دوڑاتا ہے، جب اپنے بیٹے پہ نظر جاتی ہے تو نظر بدل جاتی ہے، نظر بدل جاتی ہے. اب ہمارے عزیزوں کی شادی تھی تو ہمارا ایک نوکر وہ مہمانوں کو بوتلیں پلا رہا تھا، کھول کھول کے پلا رہا، کھول کھول. تو ایک بچہ دور سے آیا تو ایک دم وہ ایسے ہو گیا، میں پاس بیٹھا تھا، میں کہوں بھائی یہ تیرا پتر ہے کہ جیا؟ صرف اس کے یوں ہونے سے میں نے اندازہ لگایا، پہلے سب کو ایسے سے مرے مرے ہاتھوں سے دے رہا، چلو میاں دین پہ میری کڑیاں، لیکن جب بیٹا سمجھ یوں ہوا میں کہتا پتر ہے کہ جیا. جب اللہ مجمع پہ نظر دوڑاتا ہے تو ایک اجنبی نظر ہوتی ہے، اور جب نظر پڑتی ہے نا اس پر جو محمدی روپ میں ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہ بدل جاتی، محبت بھری نگاہیں اس پر پڑنے لگ جاتی ہیں. بھائیو لوگوں کو، لوگوں کی نظروں میں جچ جانے کے لیے کیا کیا جتن کیے. یہ سارا کپڑا جو بازار میں بک رہا ہے یہ ضرورت کا تو نہیں ہے، اس میں تو 3% کپڑا مشکل سے ضرورت والا ہوگا، باقی تو سارا لوگوں کی نظروں میں جچ جانے والا کپڑا فروخت ہو رہا ہے. لوگوں کو اچھے نظر آئیں، لوگوں کو اچھے نظر آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم تتزین للناس فل تزینت لاجلی، میرے بندے ساری زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بنتا رہا، کبھی میرے لیے بھی بن کے آیا کر، اب اللہ کے لیے بن کے کیسے جائیں؟ اللہ تو پیٹ کا پخانا دیکھے، مسانے کا پیشاب دیکھے، تو اللہ کے لیے بننا کیا ہے؟ محمدی روپ میں ڈھلنا، ظاہراً بھی باطنن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں آنا، آپ والی زندگی، آپ والی عبادات، آپ والے اخلاق، آپ والا طریقہ. اذان پر یہ چند سو لوگ آئے بیٹھے، 2000-2500 ہوں گے، 3000 ہوں گے، یہ کچہری بازار سارا نمازی بن جائے تو یہ مسجد کافی اس کے لیے؟ یہ ساری مسجد شہید کر کے نہیں بنانی پڑے. یہ مسجدیں شکایت کر رہی ہیں کہ 8 بازار کے مسلمان نمازی نہیں ہیں، یہ مسجدیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ان بازاروں میں آنے والا مجمع 4% سے زیادہ نمازی نہیں ہے، 3-4 حد 5 لگا لو، اس سے اوپر 95% کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھ رہے، ورنہ مسجدوں کا یہ دائرہ نہ ہوتا، یہ رقبہ نہ ہوتا، اس سے 10-10 گنا بڑی مسجدیں بنائی جاتی، ایک ایک مسجد میں اوپر نیچے منزلیں بنائی جاتی کہ نمازی پورے نہیں آ رہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بھائیو میری، میرا سرمایہ ہے. اذان پر کاروبار بند ہو جائیں، دکانیں بند، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا بھائیو اذان پہ دکانیں بند کرو، کوئی نہیں بند کرتا. مجھے پتا چلا 10-15 آدمیوں نے دکانیں بند کرنا شروع کی ہیں، باقی ویسے کے ویسے ہیں. دکانیں بند ہوں، مسجد کی دوڑ ہو، یہ محمدی پن کی پہلی نشانی ہے. سجدہ داڑھی یہودی بھی رکھتے ہیں. ایک محلے میں ہم گئے سٹیمفرڈ ہل لندن میں، بڑی بڑی داڑیاں، ٹوپیاں، یہ کون ہے؟ کا یہودی ہیں، یہودی. سجدہ صرف مسلمان کرتا ہے، سجدہ محمدی کو نصیب ہے. تو کتنے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، پکے پکے نمازی تکبیر اولا گئی ہیں، تکبیر اولا گئی، رکعت گئی، کوئی نقصان نہیں. 1 لاکھ روپیہ ڈوب جائے اس کو بھی گالیاں دیتا ہے جس نے کھا لیا، اور گھر میں بھی سارا مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ پیسے ڈوب گئے پیسے ڈوب گئے. تکبیر اولا ڈوب گئی, کبھی آپ پکے نمازی ہیں کبھی آپ کو غم ہوا تکبیر اولا میری آج ڈوب گئی, کبھی بیوی کو جا کے سنایا کہ ہے بڑا افسوس ہے آج میری تکبیر اولا چلی گئی, آج میری رکعت چلی گئی, آج میری دو رکعت پوری چلی گئی. ایک لاکھ روپیہ چلا جائے تو سارے بچے بھی غمگین, بیوی بھی غمگین, ابا بھی غمگین, اما بھی غمگین, پیسے ڈوب گئے پیسے ڈوب گئے, نماز ڈوب گئی, اللہ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لی. نماز میں اللہ کا دھیان نہیں آتا, کبھی اس پہ غم آیا کہ ہائے مجھے نماز میں اللہ کا دھیان نصیب نہیں. کتنے ایسے سجدے کیے ہیں جن میں ایک دفعہ بھی اللہ یاد نہیں آیا؟ کوئی زندگی میں ایک سجدہ ایسا یاد ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہوا ہو؟ تو بھائیو یہ نماز بھی سیکھنی پڑتی ہے. ایک ہمیں عادت کی نماز نصیب ہو گئی, وہ نماز جو ہمیں اللہ سے ملا دے اور عرش کے پردے اٹھوا دے اور اللہ سے ہم کلام کروا دے, اس کے لیے وہ نماز پڑھنا ضروری ہے جس میں اللہ اکبر کے بعد اللہ کے سوا اور کوئی داخل نہ ہونے پائے. وہ ہمیں نصیب نہیں. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والی عبادات اول اخلاق, بازار میں آنے والا مطمئن ہو مسلمان تاجر کے پاس جا رہا ہوں, کوئی نہیں مجھے لوٹے گا, کوئی نہیں میرے ساتھ دھوکا کرے گا, کوئی نہیں میرے ساتھ فریب کرے گا. ہمارے نبی نے کہا من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکا دیا میری امت میں سے نکل گیا, امت میں سے نکال دیا ہے. کس کو؟ کا دھوکا دینے والوں کو, کہ میری امت میں ہی نہیں ہے جس نے میری امت کو دھوکا دیا. من غشنا کا جس نے ہمیں دھوکا دیا. اللہ کے نبی کو تو کوئی بھی نہیں دھوکا دے سکتا, لیکن آپ نے اپنی امت کے افراد کو دھوکا دینا یوں فرمایا جیسے کوئی مجھے دھوکا دے رہا ہو. کوئی میرے بیٹے پر زیادتی کرے تو یوں ہوگا جیسے میرے اوپر زیادتی کی. تو اللہ کے نبی کو اپنی امت سے ماؤں سے زیادہ پیار, باپ سے زیادہ محبت اور شفقت. تو آپ نے کہا جس نے میری امت کو دھوکا دیا مجھ میں سے نہیں ہے. اگر ہم حضور کی امت سے نکال دیے گئے خالی دھوکا دینے پر, تو یہ پیسے کما کے ہم نے کیا کیا؟ سنگ مرمر کا گھر بنا کے, نئے ماڈل کی گاڑی خرید کر, بچوں کو امریکن سکولوں میں پڑھا کر, ہم اگر ایمان سے پیدل چلے گئے تو ہم نے کیا کمایا؟ کیا ساتھ لے کر گئے؟ کون سا سرمایہ تھا جو ہمارے ساتھ گیا؟ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صرف مسجد کی زندگی نہیں لے کر آئے, بازار کی زندگی, حکومت کی زندگی, سیاست کی زندگی, تجارت کی زندگی, گھر کی زندگی, باپ بن کے دکھایا, بھائی بن کے دکھایا, ایک ایک روپ میں سردار بن کے دکھایا, فاتح بن کے دکھایا, ہر ہر روپ میں چل کے دکھایا, ڈھل کے دکھایا, تاکہ میری امت کو قیامت تک کے لیے نمونہ ملتا رہے. قیمتی لباس ایک دفعہ پہنا تاکہ امت کے مالداروں کے لیے آسانی ہو جائے. آپ کو پتا تھا ساری امت سادہ لباس نہیں پہن سکتی, آپ نے ایک دفعہ قیمتی لباس پہنا پھر اسے اتار دیا, مالداروں کے لیے راستہ کھول دیا. چلو بھائی حلال کما کے اچھا لباس پہن سکتے ہو. اپنی ذات کے لحاظ سے ساری زندگی آپ نے موٹا لباس پہنا, ساری زندگی موٹا لباس پہنا, اور ساری زندگی آپ نے اپنے کپڑے خود دھوئے. یغسل, اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. یفلی صوبہ ہو, یکنس بیتا ہو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, نا اما عائشہ سے, کہ اما حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے؟ تو اما عائشہ فرما رہی ہیں یفلی صوبہ ہو, اپنے کپڑے خود صاف کرتے تھے. یخصف نعلہ ہو, اپنا جوتا ٹوٹ جاتا تھا خود اس کی مرمت کرتے تھے. گھر میں جھاڑو دیتے تھے, آٹا میرے ساتھ مل کے گونتے تھے. گھر میں ایسی پاکیزہ اور مبارک زندگی گزارتے تھے. اپنے اونٹوں کو چارہ خود سر پہ رکھ کے جا کے ڈال دیا کرتے تھے. ہزاروں جان نثار موجود, لیکن اپنی بکریوں کا دودھ خود دو کے گھر میں لایا کرتے تھے. جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر میں لایا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ صحابہ کا بھلا کرے جنہوں نے ایک ایک چیز ہماری طرف منتقل کر دی, ایک چیز ہم سے نہیں چھو سکی. جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر میں آتا تھا ان میں ایک کا نام تھا اجوا, دوسری کا نام تھا سقیا, تیسری کا نام تھا زمزم, چوتھی کا نام تھا اطلال برکہ, پانچویں کا نام تھا ورسا, چھٹی کا نام تھا اطلال, ساتویں کا نام تھا اطراف, آٹھویں کا نام تھا غیفہ, نویں کا نام تھا قمرہ. یہ نو بکریاں تھیں جن کا دودھ حضور کے گھر میں آیا کرتا تھا. دسواں بکرا تھا جس کا نام یومن تھا, جو ان کے ساتھ چلتا تھا. جن اونٹنیوں پہ آپ نے سواری فرمائی, ایک کا نام تھا عزبا, ایک کا نام تھا شہبا, ایک کا نام تھا جدعا, ایک کا نام تھا قصوا, اور یہاں تک پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ 9 تاریخ کو حج کے دن آپ اپنی اونٹنی قصوا پہ سوار تھے, اور جب آپ تشریف لے جا رہے تھے بیت اللہ طواف کرنے کے لیے تو آپ اپنی اونٹنی جدعا پہ سوار تھے, اور 11 تاریخ کو جب آپ نے خطبہ دیا ہے تو آپ اپنی اونٹنی عزبا پہ سوار تھے. یہاں تک بتانے والے ہمیں بتا گئے. کسی نبی کی زندگی اس طرح محفوظ نہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے. جس اونٹ پہ آپ نے سواری فرمائی, اس کا نام تھا عسکر. جس اونٹ پہ آپ نے سواری فرمائی, جن گدھوں پہ آپ نے سواری فرمائی, ایک کا نام عفیر, ایک کا نام یافور. جن خچروں پہ آپ نے سواری فرمائی, ایک کا نام فضہ, ایک کا نام دلدل. دلدل وہ خچر ہے جس پر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کے خلاف قتال کیا تھا. جن گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی, ایک کا نام طراز, ایک کا نام لحیف, ایک کا نام سکب, ایک کا نام سبھا, ایک کا نام ورد, ایک کا نام یاسوب, ایک کا نام یعبوب. یہ ان وہ گھوڑے ہیں خوش قسمت جن پر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے. جس نبی کی زندگی اس قدر کھل کے سامنے آئی ہوئی ہو, اس نبی کا ہر طریقہ بازار میں ٹوٹ رہا ہو, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. کسی نبی کی زندگی کے حالات ایسے سامنے نہیں ہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات. 1400 سال تو یہ آگے آئے نا, پیچھے چلے جاؤ پیچھے تو ہمارے نبی کا سارا نسب موجود ہے. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں, کسی نبی کی نسل کا نام محفوظ نہیں. ہمارے نبی کے باپ کا نام عبداللہ, پھر بن عبد المطلب, پھر بن ہاشم, پھر بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب, بن فہر. فہر وہ سردار ہے جسے قریشی کہا گیا, قریشی کہا گیا. بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن معد, بن نضر, بن نزار, بن معد, بن عدنان. یہ 21 دادے ہیں جس پر سارے علماء متفق ہیں. اس کے ساتھ 21 دادیاں ہیں. آمنہ حضور کی والدہ کا نام, فاطمہ عبداللہ کی والدہ کا نام, سلمہ عبد المطلب کی والدہ کا نام, عاتقہ ہاشم کی والدہ کا نام. اس سے آگے چلو حبی, حبی کے بعد فاطمہ, فاطمہ کے بعد ہند, ہند کے بعد معاشیہ, معاشیہ کے بعد ماریا, ماریا کے بعد عاتقہ, عاتقہ کے بعد لیلہ, لیلہ کے بعد اکرشہ کے بعد برہ, برہ کے بعد جندلہ, جندلہ, جندلہ کے بعد عوانہ, عوانہ کے بعد سلمہ, سلمہ کے بعد لیلہ, لیلہ کے بعد ربابہ, ربابہ کے بعد سودا, سودا کے بعد معانہ, معانہ کے بعد مہدد. یہ 21 دادیوں کے نام محفوظ ہیں. کوئی کسی نبی کی پچھلی نسل کی اس طرح حفاظت نہیں کی گئی جیسے ہمارے نبی کی نسل کی حفاظت کی گئی. پھر عدنان کے آگے بعض علماء اتفاق کرتے ہیں, بعض اختلاف کرتے ہیں. اتفاق کرنے والے علماء میں امام بخاری بھی شامل ہیں, اور ابن اسحاق ہیں, ابن جریر طبری ہیں. امام بخاری کا کسی بات میں رائے دے دینا یہ ایسا ہوتا ہے جیسے چیف جسٹس کا فیصلہ ہو. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ آگے نسب پر بھی متفق ہیں. تو عدنان بن عبد بن حمیثہ بن سلامان بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن تانش بن تانش بن 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 ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن اراوا بن عیضی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن ناحف بن سمی بن مزی
بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفقشاد بن سام بن لوح بن نوح بن لامک بن متوشاہ بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. جس نبی کے 10,000 سال گزر جائیں اور اس کا نسب نہ کوئی ہم سے چھین سکے، اس کی 1400 سال میں زندگی ہم سے کوئی چھین سکتا ہے؟ ایک شیطان نے ٹولہ پیدا کیا، حدیث میں 200 سال بعد لکھی گئی، ان کا کیا اعتبار ہے؟ ہر دور میں شیطان نے یہ زور لگایا کہ حضور کی زندگی کو پسے پشت کر دیا جائے، صرف قرآن کافی ہے، صرف قرآن کافی ہے. یہ پھر کفر میں جا کے گرے، یہ اسلام کی حدود کو توڑ کے کفر کی وادیوں میں جا پھٹکے. اللہ کا نبی جب آخری زمانے کا نبی ہے، آخر تک کا نبی ہے، قیامت تک کا نبی ہے، تو اللہ کے ذمے ہے اس کی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھ کے ہم تک پہنچائے. اللہ نے پہنچایا، پچھلا بھی پہنچایا، اگلا بھی پہنچایا. تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی گفتار، آپ کی چال، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، ایک ایک چال لکھی پڑی ہے. جب آپ چلتے تھے پاؤں اٹھا کے چلتے تھے، پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے، پاؤں اٹھا کے چلتے تھے اس طرح، اور جب آپ چلتے تھے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے جیسے یہ نوجوان کلف لگے کپڑے لگا کر اکڑ کے چل رہے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، کندھے جھک رہے تھے. کون ہستی ہے یہ؟ یہ کون ہستی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، سیدھنی پڑی، پہاڑ پر پڑی، لوٹ کر آئی، لوٹ کر 40 دن ہوش نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام کو. اور یہ وہ ہستی ہے جو ساتوں آسمان کو چیرتا ہوا، سدرۃ المنتہا کو اپنی گرد دکھاتا ہوا، عرش کے دروازوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا، عرش کو پیچھے چھوڑتا ہوا، 70,000 نور کے پردوں کو چاک کرتا ہوا اللہ کے سامنے ہو گیا. وہ ہستی، وہ شخصیت چل رہا ہے کندھے جھکا کے، نظریں جھکا کے. آپ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، یوں دیکھتے تھے، یوں کونوں سے دیکھتے تھے، نظر کے کونوں سے، آنکھیں بھر کے کبھی مردوں کو نہیں دیکھا. عورت تو عورت ہے، آپ نے آنکھیں بھر کے کبھی مردوں کو بھی نہیں دیکھا. ایسی حیا، ایسی پاک دامنی، ایسا تقدس، چلتے یوں جھک کے چلتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے. جس پر، جس کے سامنے کائنات کی چابیاں رکھی ہوئی ہوں، جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہو، کندھے جھکا کے چلتے. جب کوئی آپ کو بلاتا تھا تو خالی ٹیڑھی گردن کر کے نہیں کہتے تھے، کیا کہتے ہو؟ جب کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا یا رسول اللہ، تب اتنا نہیں کہ بلکہ پہلے اس کی طرف یوں ہوتے، پھر کہتے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں دیکھتے تھے، پہلے یوں ہوتے تھے، پھر کہتے جی فرمائیے. سارا سینہ اور چہرہ اس کو دے کر پھر کہتے فرمائیے. وہ کہتا میں نے بات کرنی تو کان یوں کر دیتے تھے، جب تک وہ بات نہیں ختم کرتا تھا آپ سیدھے نہیں ہوتے تھے. اسے یہ نہیں کہتے تھے بس کر، لمبی بات کر دی، تھوڑی کر، میں بڑا مصروف آدمی ہوں. جب کوئی ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا تو جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے. چلنے میں نظر آپ کی زمین کی طرف رہتی تھی، آپ کا ہنسنا تبسم تھا، کہہ کہا نہیں تھا. ادعج، اشکل، احور، اکحل، احدب، یہ آپ کی آنکھوں کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ جزا دے ان صحابہ کو جنہوں نے ایک ایک ادا کو دیکھ اور ہم تک پہنچایا. ام مابد الخزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فی عینی ہداج، فی صوتہ سہل، فی صوتہ سہل، فی عنقہ سطع، فی اشفارہ وطف، وسیم قسیم لم تعبه سجلہ ولم تجر به سہلہ وظاہر الوداء ابلج الوجہ. یہ ایک اماں بوڑھیا دیہات کی عورت حضور کا ایسا نقشہ کھینچ گئی ہے کہ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو ان کا ترجمہ صحیح کر کے دکھا. کہا بتاؤں کیسا تھا اس کی آنکھیں، اس کی آنکھیں. اگر یوں کہا جائے نا، علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی آنکھیں ہرنی جیسی تھیں تو یہ حضور کی توہین ہے، یہ ہمارے نبی کی توہین ہے. ہرن کی آنکھیں حضور کے مشابہ تھیں. یوں کہو، یوں نہ کہو کہ ہمارے نبی کی آنکھیں ہرن جیسی تھی. ادعج موٹی آنکھ، اشکل لمبی آنکھ، سرخ ڈوروں سے مزین، سفیدی سفید بہت، سیاہی سیاہ بہت، پلکیں دراز، پلکیں دراز، بھویں لمبی، ابرو کماندار،
درمیان میں بال نہیں تھے، اس میں رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی ہوئی نظر آتی تھی، مشرب اللون، گال سرخ گلابی چمکتے تھے، ذلی الفم، ہونٹ تراشیدہ چوڑے تھے، اشنم مفلج الاسنان براق الثنایا، دانت باریک تھے، اگلے چار دانتوں میں خلا تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، دیواریں روشن ہو جاتی تھی، دیواریں جب آپ مسکراتے تھے دیواریں روشن ہو جاتی، ایسے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، جب آپ کے ماتھے پہ پسینہ جم پسینے کے قطرے آ کر اٹک جاتے تھے تو ان پسینے کے قطروں میں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا، ایسا نبی ہمیں اللہ نے دیا. ہاں کرتا پہنا آپ نے، قمیض باندھا، شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی اور اسے پسند فرمایا. اسلامی لباس وہ ہے جس میں جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے، حیا والا لباس، پاکیزہ لباس، جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے، قمیص ہو یا کرتا ہو، پاجامہ ہو یا شلوار ہو، جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے. جس لباس میں جسم کی بناوٹ نظر آئے وہ حیا والا لباس نہیں، وہ اسلامی لباس نہیں. لباس کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ لباس شخصیت پہ اثر نہ کرے. ہماری شخصیت ہے، ہمارا لباس ہے. کبھی شیر نے گدھے کی کھال پہنی، کبھی چیتے نے لومڑ کی کھال پہنی، کبھی مور نے کروے کا رنگ استعمال کیا ہو، ہم ہی رہ گئے ہیں حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر دشمن کے طریقوں پر چلنے کے لیے. میں صبح جب نماز پڑھ کے نکلتا ہوں باہر چلنے کے لیے، جب واپس آتا ہوں تو اتنے قد سے لے کر اتنے تک کے بچے گلوں میں ٹائیاں لٹکائے جا رہے ہوتے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر مار دیا. اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا جس کا پہلا پورنا ہی غلط کر دیا، جس کا پہلا سبق ہی غلط کر دیا. جو محبتیں دیتا دیتا دنیا سے چلا گیا، آنسو بہاتا بہاتا، روتا روتا، ہچکیاں لیتا لیتا چلا گیا. اس کے لباس بھی پسند نہیں، اس کی ادائیں بھی پسند نہیں. ابھی ایک نوجوان کہہ رہا تھا میں پگڑی باندھوں تو کیسا لگوں گا. میں کہتا رہا دل اندھا ہے، ننگے سر پڑھنا کوئی نبی کا طریقہ نہیں ہے. ایک دفعہ زندگی میں ننگے سر نماز پڑھائی اور احرام کی حالت میں ننگے سر ہوئے، سر پہ سفید ٹوپی رکھی ہمیشہ، پگڑی باندھی ہمیشہ، سفر میں سیاہ، حضر میں سفید، سرخ دھاری دار چادر زیب تن فرمائی، اپنی امت کے مالداروں کو راہ دکھایا. عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سخت شریعت نہیں لائے، سرخ دھاری دار. سہارا ایک بستی تھی یمن کی، وہاں سے کپڑا آتا تھا سفید، اس میں سرخ دھاریاں ہوتی تھیں، وہ بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے، رات کا سماں تھا، چودھویں کا چاند آسمان پر تھا، حضور مسجد کے صحن میں تھے، سہارا یمنی چادر سرخ دھاری دار آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، کبھی ہم چاند کو دیکھتے کبھی آپ کو دیکھتے، آپ ہمیں چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ہم محمدی نظر آئیں، من مانے یا نہ مانے لوگوں کا کیا اعتبار ہے، لوگ تو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، اگر سور بھی تخت پہ بیٹھے گا تو اس کو بھی صاف کر کے سلام کریں گے، لوگوں کا کیا ہے.